أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے, اور آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ سورہ عادیات کا تعارف پیش کیا جائے گا, اور ہمیشہ کی طرح ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جو اس سورہ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. لیکن پہلے چلتے ہیں ہم سورہ عادیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ آئیں گے آپ کی خدمت میں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قرحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
بنام خدا رحمان رحیم, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں, پھر اپنی ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں, پھر صبح سویرے دھاوا بھولتے ہیں, پھر اس سے غبار اڑاتے ہیں, پھر امبوہ لشکر میں گھس جاتے ہیں. یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے, اور وہ خود اس پر گواہ ہے, اور وہ مال کی محبت میں سخت ہے. کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب اٹھائے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں, اور جو کچھ دلوں میں ہیں اسے ظاہر کر دیا جائے گا. ان کا پروردگار یقیناً اس روز ان کے حال سے خوب باخبر ہوگا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ عادیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سورا, اور انشاءاللہ ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب گفتگو فرمائیں گے آج اسی سورہ کے حوالے سے. چلتے ہیں ان کی خدمت میں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سورہ عادیات کا تعارف پیش کیا جائے گا. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو سحر عالمی نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں اور پیام رحمان میں. قبلہ سورہ عادیات قرآن مجید کے 30ویں سپارے کا آخری سورہ ہے تقریباً. ہم الحمدللہ یہ جو تعارف کا سلسلہ شروع کیا تھا پیام رحمان میں, یہ تقریباً اپنے اختتام کو ہے. البتہ سورے ابھی تقریباً شاید 10-12 کے قریب سورے رہتے ہیں, اور ہر سورے میں اگر 14 سورے رہتے ہیں, اور ہر سورے میں اگر ہم دو دو پروگرام بھی پیش کریں تو میرے خیال میں 8-9 مہینے ابھی باقی ہیں. لیکن مجموعی طور پر عرض کر رہا تھا کہ پورے قرآن کے سوروں کا الحمدللہ ہم نے اس پروگرام میں تعارف پیش کر دیا ہے, البتہ جہاں تک ہماری بضاعت اور استطاعت تھی. چلتے ہیں قبلہ سوالات کی طرف. سورہ عادیات کے حوالے سے میں نے جو سوالات اہم نوٹ کیے ہیں کہ اس سورہ کے اندر جو مطالب پائے جاتے ہیں, اہم ترین مطالب, وہ کیا ہیں, اور اس کے علاوہ یہ سورہ کون سا سورہ ہے, یعنی مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو خیر ناصر ومعین. الحمد لاهله والصلاۃ علی اهلہ. میں بھی آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جہاں تک سورہ عادیات کے سلسلے میں گفتگو اور اس پر تعارف کے حوالے سے مطالب جو بیان کیے جائیں گے, سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ سورہ عادیات کے نام سے معروف ہے, جس کا ایک ہی نام ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے, جس میں 11 آیات 40 کلمات اور 163 حروف پائے جاتے ہیں. یہ سورہ جو موجودہ قرآن مجید کی ترتیب ہے اس میں 100 نمبر پر واقع ہے, 100 نمبر پر. اور اس میں جو مطالب پروردگار عالم
یہ سوا جو ہے وہ سورہ
ہے جی, جو مطالب اس میں بیان ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے ابتدا میں آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک مختلف قسموں کا ذکر ہے, اور یہ قسمیں جو ہیں وہ ان گھوڑوں کے سلسلے میں ہیں, ان جانوروں کے سلسلے میں جو میدان جہاد میں کام آتے ہیں, یا ایک تفسیر کے مطابق وہ اونٹ کے جو حج کے لیے جاتے ہیں ان کے سلسلے میں گفتگو ہے.
یعنی پروردگار نے گویا میدان جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے
جی,
یا اونٹوں کی قسم کھائی ہے کہ جو حج کے جانے والے مسافرین کو لے کے جاتے ہیں.
جی انشاءاللہ اس کی وجہ کیا ہے گفتگو کے ذریعے میں اس کی طرف اشارہ کروں گا. اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اور 7 میں پروردگار عالم انسان کے ناشکرے پن کو بیان کرتا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے لیے ناشکرا ہے, اور اس پر خود وہ گواہ ہے کہ وہ کتنا ناشکرا ہے اپنے پروردگار.
ان الانسان لربہ لکنود
وانہ علی ذلک لشہید, اور اس پر وہ خود گواہ ہے کہ اتنی نعمتیں پروردگار نے اس کو دی ہیں اس کے باوجود وہ کسی بھی طرح کا اپنے معبود کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی بس بہت سے ایسے انسان سمجھتے ہیں فقط الحمدللہ کہہ دے, فقط جو ہے وہ خدا را تیرا شکر کہہ دے, یہی کافی ہے. جبکہ شکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا, شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا شکر اس کے اعتبار سے ادا کیا جائے. اللہ نے کسی کو اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو غریبوں میں خرچ کرے, اگر علم دیا ہے تو جو جاہل ہیں ان کے پاس علم نہیں ان کو عطا کرے, کسی کو حیثیت و آبرو منصب مقام دیا ہے تو اس سے جو ہے وہ جو ضرورت مند لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. اس طرح ہر چیز کا شکریہ.
کسی نے کہا تھا کہ کتنا خوبصورت جملہ تھا کہ جوانی کا شکریہ یہ ہے کہ انسان عفت اور پاک دامنی اختیار کرے.
بے شک
یعنی ہر چیز کی مناسبت سے پروردگار کی بارگاہ میں ہم شکریہ اور شکر ادا کریں.
جی مثلا اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے, ہم کو قوت دی ہے, ہم کو صحت و سلامتی دی ہے, اس کا بہترین شکریہ اس کی عبادت ہے کہ ہم اس کی عبادت انجام. اس کے بعد آیت نمبر 8 میں پروردگار اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان بہت زیادہ مال کو دوست رکھتا ہے, اور یہاں کے اوپر مال کو لفظ خیر سے تعبیر کیا ہے کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو انسان مال حاصل کرے وہ صحیح راستے سے ہو اور صحیح راستے میں اس کو وہ خرچ کرے. یعنی مال یہاں مال کو خیر کہا ہے, لیکن یہی مال جو انسان کے لیے شر ہو جاتا ہے جب اس کا صحیح استعمال نہ ہو. صحیح استعمال
یعنی بذات خود مال میں کوئی عیب نہیں,
مال میں کوئی عیب
اگر حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو تو مال میں کوئی عیب نہیں ہے. اس کا استعمال جو ہے وہ غلط جگہ استعمال کرے یا اصلا غلط طریقے سے کمایا ہو.
جی یقیناً صحیح. البتہ بعض مفسرین نے کہا یہاں مطلق خیر مراد ہے, یعنی انسان کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ہر اچھائی کو دوست رکھتا ہے, ہر اچھائی سے محبت کرتا ہے,
کمال طلب ہے.
یہ اور بات ہے کہ بہت سے دنیاوی مادی عوامل آ کے, اسباب آ کے اس جو اچھائی اور جو نیکی کی اس کے اندر جو طلب پائی جاتی ہے, جو محبت پائی جاتی ہے, اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں نیکی سے اور اچھائی سے محبت اللہ نے رکھی ہے. یہ خاص طور سے علامہ صاحب المیزان محمد حسین طباطبائی, علامہ محمد حسین طباطبائی نے جو ہے اس تفسیر کو بیان کیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان کو زندہ کیا جائے گا, اس کو قبروں سے نکالا جائے گا, زندہ کیا جائے گا. پھر آیت نمبر 10 میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے تمام اسرار اور رموز جو ہے وہ قیامت کے دن آشکار ہو جائیں گے. یہاں کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے, اور اسی پردے کی بنیاد پر نہ جانے کتنے ذلیل عزیز بنے ہوئے ہیں, لیکن وہاں کے اوپر یہ پردہ ہٹا دیا جائے گا اور ساری برائیاں یا جو بھی اچھائیاں ہوں گی وہ سب کے سب جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے,
فاش ہو جائیں گے. یعنی انسان کی حقیقت اس دنیا میں وہ کیا ہے, کیا تھا
جی,
وہ وہاں پہ بالکل واضح ہو جائے گا. پھر وہاں کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا.
یہاں اللہ کا کرم ہے, اس کی رحمت ہے کہ اس نے جو ہے وہ عیوب ہے اس کی بنیاد پر اس نے یہاں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. ورنہ واقعی اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان یعنی سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہے جو بہرحال گناہ انسان سے ہوتے ہیں، جو معصیت ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، کم سے کم وہ اس پردہ پوشی کے ذریعے سماج میں ہم کو سر اٹھا کے چلنے کی ایک موقع دیا ہے، ایک فرصت دی ہے، اور ہم کو اس فرصت سے ہم کو اس کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ پروردگار کی نظر میں ہم باعزت ہو جائیں اور باعظمت ہو جائیں اور سر اٹھا کے چل سکیں. اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ پروردگار عالم تمام چیزوں کے اوپر علمی احاطہ کیے ہوئے، اس کے احاطہ علمی کی طرف اشارہ ہے. ان رب بہم یوم لخبیر، تمام چیزوں پر جو ہے وہ احاطہ علمی کی طرف اشارہ. تو یہ اس کے یہ مطالب تھے. اب آتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے. تو دو تفسیریں سلسلے میں پائی جاتی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پہ میں تفصیل سے روشنی ڈالوں کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے یا مدینے میں نازل ہوا ہے.
بعض یعنی اس حوالے سے اس سورہ پہ جو ہے وہ باقاعدہ مفسرین نے جو ہے گفتگو کی ہے،
جی
مختلف تفاسیر پائی جاتی ہیں.
جی ایسا ہی ہے. تو سب سے پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوا ہے. البتہ اس کی وہ وجوہات بیان کرتے ہیں. ان وجوہات کو بیان کرنے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، اس سے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ ہم کہاں سے پہچانیں کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے یا
مدنی
سورہ ہے. تو اس میں تین معیار مفسرین نے بیان کی ہے کہ کسی سورہ کو ہم کہیں. البتہ اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ذکر کیے ہیں کہ ہم کیوں یہ پہچانیں کہ مکی، اس کا فائدہ کیا ہے مکی یا مدنی سورہ پہچاننے کا. ایک فائدہ تو یہی ہے کہ وہ جو پروردگار عالم کی طرف سے جو قوانین آئے ہیں ان کے مراحل معلوم ہو جاتے ہیں، پہلے کون سا قانون آیا اس کے بعد کون سا قانون آیا. بعض مفسرین نزدیک تو اگر ہم یہ نہ معلوم کر سکے کہ کون سا سورہ مکی ہے مدنی، ہم صحیح طرح سے تفسیر نہیں کر سکتے آیتوں، صحیح طرح سے آیتوں کو سمجھ نہیں، اس لیے کہ جب تک ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ مکی سورہ کون ہے مدنی سورہ، ہم ناسخ و منسوخ کو نہیں پیدا کر سکتے کہ کون کس آیت میں آ کے کس آیت کے مفہوم کو کس آیت کے معنوں کو نسخ کر دیا. تو بہت زیادہ فوائد ذکر کیے.
یعنی خود قرآن کو سمجھنے میں اور اس کے اندر جو مختلف واقعات یا مختلف احکام اور مسائل بیان کیے گئے ان کو سمجھنے میں مکی اور مدنی کا سمجھنا، ان کی یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت
کا حامل. اب یہ کہ خود معیار کیا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ایک سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، تو اس کے ایک تو صفات بیان کیے گئے ہیں، بعض علامات بیان کی گئی ہیں، مگر علامات سے پہلے مفسرین نے معیار بیان کیا ہے. تین معیار پائے جاتے ہیں. ایک معیار کے مطابق جگہ کو ملا کو معیار بتایا گیا ہے کہ جگہ معیار ہے، یعنی اگر سورہ مکے میں نازل ہوا ہے تو مکی ہے، اگر مدینے میں نازل ہوا ہے تو مدنی ہے. ایک ملاک اور معیار کے اعتبار سے خطاب کو معیار بنایا گیا، یعنی جس سورے میں مکے والوں کو مخاطب قرار دیا گیا ہے وہ سورہ مکی ہے، جن سوروں میں مدینے والوں کو مخاطب قرار دیا گیا ہے وہ مدنی ہے. ایک معیار جو ہے وہ وقت اور زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، یعنی کیا، یعنی وہ سورہ کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئے ہیں وہ مکی ہیں، اور وہ سورہ کے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں وہ مدنی. اب ہجرت کے بعد ولو یہ کہ مکے میں نازل ہوئے ہوں
لیکن مدنی
سورہ ہے.
صحیح.
یہ زیادہ مشہور ہے، یہ زیادہ مقبول ہے، یہ زیادہ معروف ہے، یہ معیار ہے
کہ یعنی ہجرت کے بعد جو سورہ نازل ہوا ہے وہ
مدنی ہے،
اور ہجرت سے پہلے جو سورہ نازل ہوئے ہیں وہ
مکی سورہ کہلاتے ہیں.
یعنی چاہے ہجرت کے بعد اگر کوئی سورہ مکے میں نازل ہوا ہو تب بھی ہم اسے مدنی کہیں گے، چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوا.
صحیح. اب یہ کہ یہ سورہ، بعض مفسرین نے اس سورہ مبارکہ کو مکی کیوں کہا ہے اور بعض نے مدنی کیوں کہا ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ علامات کے جو مکی سوروں میں پائی جاتی ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ علامات اس میں پائی جا رہی ہیں لہذا ان علامات کی بنیاد پہ کہا مکی. مثال کے طور پر سورے کی آیتوں کا مختصر ہونا ایک معیار، ایک علامت یہ ہے، ایک صفت یہ ہے مکی سوروں کی.
صحیح.
تو اس میں یہ بہرحال چونکہ چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں، دوسرے کہ جن میں اصول عقائد کی گفتگو ہوتی ہے، عقائد کی گفتگو ہوتی ہے، اصول کی گفتگو ہوتی ہے، اعتقادات کی گفتگو ہوتی ہے، اس میں معاد کی گفتگو ہے، کا اس وجہ سے یہ سورہ جو ہے مکی ہے. ان چیزوں کو انہوں نے مکی ہونے کا معیار بیان کیا کہ چونکہ یہ سب چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں لہذا یہ سورہ مکی. اب یہ کہ جو جن لوگوں نے کہا کہ یہ سورہ مدنی سورہ ہے, انہوں نے کہا کہ چونکہ اس میں جہاد کی گفتگو ہے, چونکہ ایسی روایات پائی جاتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ سورہ جنگ ذات السلاسل کے بعد نازل ہوا ہے.
اچھا,
اب جنگ ذات السلاسل کا انشاءاللہ اس کو میں عرض کروں گا کہ سن 8 ہجری میں یہ جنگ واقع ہوئی تھی اور اس جنگ کے بعد یہ سورہ نازل ہوا تھا.
یعنی گویا ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
نازل ہوا.
یہ جنگ جو ہے وہ رونما ہوئی
رونما
اور اس
ہوئی.
وقت یہ
نازل ہوا, لہذا کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے اور اس کی وہ تاکید کرتے ہیں. تو اپنا ان کا ایک معیار ہے اپنا, لیکن زیادہ تر نے قبول یہ کہ سورہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے.
چونکہ آپ نے خود فرمایا کہ مدنی یا مکی ہونے کے حوالے سے جو تین معیار بیان
جی
اس میں سے ایک یہ تھا کہ ہجرت کے بعد جو سورہ نازل ہوا چاہے وہ مکہ میں نازل ہوا ہو
جی
وہ مدنی ہے. تو اس اعتبار سے اگر یہ ہجرت کے بعد نازل ہوا تو یہ مدنی سورہ ہونا چاہیے.
یقیناً ایسا ہی ہے, کیونکہ جو مدنی سورہ کے جو علامات بیان کیے گئے اس میں ایک یہ کہ جس میں منافقین سے نزاع کا ذکر ہے, جس میں کفار سے نزاع کا ذکر ہے, جس میں احکام و قوانین بیان کیے گئے ہیں, ان سوروں کو جو ہے وہ عام طور سے مدنی سورہ کہا جاتا ہے. کیونکہ اس میں جہاد کا تذکرہ ہے, جہاد کا ذکر ہے, لہذا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جنگ کے بعد نازل ہوا ہے جہاد کا ذکر ہے لہذا اس سورے کو مدنی سورہ قرار دینا چاہیے ان کی
بہتر ہے. یعنی
اعتبار
یقیناً قبلہ. اچھا, اس کا شان نزول کیا ہے؟ چونکہ گھوڑوں کا ذکر ہے اس میں, گھوڑوں کی ٹاپوں کا ذکر ہے اور ان کے پاؤں سے یا ان کے چلنے سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں ان کا ذکر ہے, تو اس کا شان نزول یقیناً بہت جاذب ہونا چاہیے.
جی, شان نزول کے حوالے سے جب ہم اس سورے پہ نظر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صاحبان علم نے, علماء نے, جو اسباب النزول کے جو ذکر کرنے والے ہیں, انہوں نے جو اس کے اسباب النزول پہ جو ذکر کیا ہے, جو گفتگو کی ہے, ان کے اعتبار سے یہ کہ سن 8 ہجری میں بعض اسلام کے دشمنوں نے ایک جگہ کے اوپر جس کا نام ذکر کیا گیا ہے روایات میں یابس کے نام سے, سرزمین یابس کے اوپر جمع ہوئے 12,000 سوار لوگ وہ لوگ تھے.
اچھا,
اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے تہیہ یہ کیا کہ آج ہم کسی نہ کسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت علی علیہ السلام کو, ان دونوں کو ہم قتل کر دیں گے.
اچھا,
یہ تہیہ کر کے وہاں کے اوپر جمع ہو. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ وہ اس قتل سے سرزمین یابس پر جمع ہوئے ہیں.
قبل اگر اجازت دیں تو جی اس واقعے کو وقفے کے بعد بیان کریں تاکہ جو ہے وہ وقفہ جو ہے اپنے وقت پہ جو ہے وہ ہو جائے, اور ایک پروگرام کے درمیان جو ہمیں یعنی کہ پروگرام میں جو گفتگو ہوتی ہے بعض اوقات ہمیں گفتگو کاٹنا پڑتا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا تاکہ پروگرام میں ایک تعادل باقی رہے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, جس میں ہم سورہ عادیات کا تعارف پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
سورہ عادیات مدنی سورہ اور 11 آیتوں پر مشتمل ہے. مجموع البیان میں آیا ہے یہ سورہ غزوہ ذات السلاسل کے بارے میں نازل ہوا, جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو روانہ فرمایا اور وہ فاتحانہ واپس آئے. قاموس قرآن میں آیا ہے اس سورہ کی ابتدائی چند آیات کو جنگی ترانہ کہا جا سکتا ہے. العادیات عدو سے ہے, دوڑنے کو کہتے ہیں, ذبح دوڑتے وقت ہانپنے کو کہتے ہیں. المریات الایرا چنگاری اور قدح ٹکرانے کو کہتے ہیں. النقا غبار کو کہتے ہیں اور اسرنا اڑانے کو کہتے ہیں. اس سورہ کا آغاز ناقابل یقین اور دل کو جھنجھوڑنے والی قسموں سے ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان کی کمزوریوں کا تذکرہ ہے, جیسے انسان کی ناشکری اور دنیا پرستی, اور پھر معاد کی طرف اشارہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم اور اعمال پر احاطے کا بیان ہے. امام صادق علیہ السلام نے اس سورہ کی تلاوت اور قرآت کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا, جو شخص سورہ عادیات کی تلاوت کرے اور مستقل اس کی قرآت کرے اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن وہ ان کے اور ان کے دوستوں کے ساتھ ہوگا۔ اس فضیلت اور ثواب کا مستحق وہ مومن ہوگا جو اس سورے کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دے اور اس کی آیات پر عمل پیرا ہو۔ اس سورے کا ایک واضح پیغام یہ ہے کہ اللہ ہر حال میں انسان کے ظاہری اعمال اور باطنی نیات سے واقف ہے، اور کل قیامت کے دن سب کچھ ظاہر ہوگا۔ یہ ایک پیغام ہے کہ اگر مومن اللہ پر مکمل یقین اور پختہ ایمان رکھتا ہو تو اللہ اسے ایسی طاقت عطا کرے گا کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان پروگرام کے ساتھ، اور وقفہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہماری گفتگو آگے بڑھے گی جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کے ساتھ، اور سورہ عادیات کا ہم تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو قبلہ حسنی صاحب، ہماری گفتگو سورہ عادیات کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور شان نزول آپ بیان فرما رہے تھے کہ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے۔ جب دشمنان اسلام ایک جگہ جمع ہوئے یابس نامی مقام پر تقریباً 12,000 فوج کے ساتھ، تو وہاں پہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیں
اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیں، ان کے درمیان اختلاف ڈال دیں، ان کو تتر بتر کر دیں، ان میں پراکندگی ایجاد کر دیں۔ اس مقصد سے جمع پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی۔ البتہ یہاں پر عرض کروں کہ یعنی یہ شائع نزول یہ بتا رہا ہے کہ ہر زمانے میں جو حق کے دشمن ہوتے ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں، وہ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ خاص طور سے آج گزشتہ تاریخ میں بھی یہ ہے کہ اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، اور اس زمانے میں تو چوطرفہ
چاروں طرف سے
مختلف ذرائع سے، میڈیا، ملٹی میڈیا، زبان، قلم، ہر طرح سے اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اسلام کے ماننے والوں کو ختم کرنا، اسلام کو جو دوسرے لوگ ہیں جو اسلام کے نہ ماننے والے ہیں ان کی نظروں میں جو ہے وہ نیچا کر کے پیش کرنا، ان کی نظروں میں ایسا دین بتانا کہ بہت ہی زیادہ اس میں ستم پایا جاتا، اس میں ظلم پایا جاتا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بعض نام نہاد مسلمان بھی اسلام دشمنوں کی حمایت سے خود مسلمانوں کے خلاف اسلام کے ماننے والوں کے خلاف
خود اس سازشیں شامل ہو گئے ہیں،
اور اس کے نتیجے میں بے گناہوں کا، مسلمان بچوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا قتل کر رہے ہیں،
مظلوموں کا خون ہو رہا ہے۔ بالکل،
تو پہلے بھی تھا، آج بھی یہ سازش ہو رہی ہے۔ تمہارے سے کر رہا تھا کہ اس سازش کے تحت یہ لوگ جمع ہوتے ہیں سرزمین یابس کے اوپر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملتی ہے، تو آپ اپنے بعض نمایاں اصحاب کو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھیجتے ہیں، جاؤ اور جانے کے بعد ان سے مقابلہ کرو۔ لیکن تاریخ میں موجود ہے، تفسیر قرطبی نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں، اس کو لکھا ہے، جو تفسیر قرطبی کے نام سے معروف ہے اس واقعے کو، کہ وہ ناکام و نامراد لوٹ آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حضرت علی علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اور بعض مہاجرین،
یعنی وہ اصحاب جن کو پیغمبر نے چنا تھا، وہ جاتے ہیں اور وہ واپس لوٹ آتے ہیں۔
واپس ان کا نام بھی تاریخ میں موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو بلاتے ہیں، حضرت علیہ السلام آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اصحاب اپنے جو مہاجر تھے، انصار تھے، ان کے ساتھ حضرت علیہ السلام کو بھیجتے ہیں ان کے مقابلے کے لیے۔ آپ جاتے ہو، جانے کے بعد سب سے پہلے ان کے سامنے رات کے وقت جاتے ہیں، ان کے پاس پہنچتے ہیں، اور سب سے پہلے ان کے سامنے جب صبح ہو رہی ہوتی ہے، البتہ ابھی تاریخ اندھیرا ہوتا ہے، ان کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ کتاب،
یعنی پیغام بھیجتے ہیں دین اسلام کا۔
ہاں، کیونکہ اسلام میں یہی ہے کہ اسلام میں تو جنگ نہیں ہے، اسلام میں دفاع ہے، جنگ بھی ہے وہ بھی ایک طرح کا دفاع ہے اسلام میں، اور اسلام میں یہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، ان کو اللہ کی دعوت دی جائے، ان کو جو ہے وہ حق بات کی دعوت دی جائے، اس کے بعد اگر نہ مانے تب ان سے جنگ کا موقع آتا ہے۔ تو تو حضرت السلام نے اسے اسلامی اصول پر عمل کرتے ہوئے پہلے
اس جنگ میں بھی اگر ہم یہ کہیں کہ مولا علی علیہ السلام یا اس سے ان سے پہلے دوسرے اصحاب گئے تھے تو وہاں پر بھی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جنگ دشمنوں کی طرف سے تھی, وہ جمع ہوئے تھے,
وہ جمع ہوئے تھے,
اسلام کی طرف سے ابتدا نہیں تھی.
بالکل ایسا ہی ہے. تو حضرت السلام نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا, اور پیش کرنے کے بعد جب دیکھا کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو اب جنگ شروع ہوتی ہے.
یعنی وہ لڑنے پر مصر ہے.
ہاں لڑنے پہ مصر تھے وہ. اب جنگ شروع ہوئی, جنگ جب شروع ہوتی ہے تو جو اسلام کے دشمن تھے ان کو پسپائی حاصل ہوتی ہے, ان کو ناکامی حاصل ہوتی ہے.
الحمدللہ.
اور حضرت علی علیہ السلام اس جنگ کے نتیجے میں حضرت اسلام اور آپ کے ساتھیوں کو بہت سارا مال غنیمت ملتا ہے, بہت سے دشمن قتل کر دیے جاتے ہیں, بہت سے دشمنوں کو اسیر بنا کے آپ لے کے چلتے ہیں. ادھر مولا کائنات کو فتح ملتی ہے اس جنگ میں, جنگ ذات السلاسل میں. ادھر اسی رات جناب جبریل سورہ عادیات لے کے نازل ہوتے ہیں,
سبحان
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب نماز صبح پڑھانے کے لیے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ جنگ میں نہیں گئے ہوئے تھے, تو اس سورہ کی تلاوت فرماتے ہیں
نماز صبح. کیا کہیں,
تو جو پیچھے صاحب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ کون سا سورہ ہے, ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں. جب نماز ختم ہوتی تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون سا سورہ تھا کہ جو ابھی تک آپ نے ہم کو نہیں بتایا,
ابھی تک آپ نے تعلیم نہیں دی تھی,
نہیں دی
سورے, ہم نے نہیں سنا تھا,
اس کی تلاوت نہیں فرمائی تھی. آپ نے فرمایا کہ آج ہی رات جناب جبریل علیہ السلام یہ میرے اوپر نازل ہوئے لے کے, اور اس فتح کے نتیجے میں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو ملی. اور حضرت علیہ السلام چند دنوں کے بعد جو ہے وہ پھر لوٹتے ہیں اور لوٹ کے آتے ہیں. اسی لیے خود زیارت امیر المومنین میں ملتا ہے, اس سورہ کے شائع نزول کے سلسلے میں میں دیکھ رہا تھا, ملتا ہے یا من نزلت فی فضلہ سورۃ العادیات, اے وہ ذات, حضرت علیہ السلام سے مخاطب ہو کے, اے وہ ذات کہ جس کی شان میں
سورہ عادیات نازل,
سورہ عادیات نازل.
کیا کہ
تو اس شان نزول حضرت علی علیہ السلام ہے کہ جن کی فضیلت اور جن کی جو فتح
جنگ ذات و سلاسل میں فتح اور کامیابی کے بعد مولا امیر المومنین کی شان میں یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوا. کیا کہنے, سبحان اللہ.
مفسرین علماء اسلام نے خاص طور سے نے کہا کہ
قرطبی نے بھی قرطبی اپنی تفسیر قرطبی میں اس کو
لکھا ہے
بیان کیا. قبلہ اس سورہ کی فضیلت کیا ہے, اور بالخصوص اگر اس سورہ کی کوئی خاص خصوصیت ہے, خاصیت اگر ہے تو وہ بیان فرما دیں.
جی فضائل کے حوالے سے اس کی اور سورہ کی تلاوت میں کیا ثواب پروردگار عالم نے رکھا ہے, مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں. میں نے ایک دو روایتیں یہاں کے اوپر تحریر کی ہیں, اس کو میں عرض کرتا چلوں. انی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرماتے ہیں حضور کا قول گرامی ہے, من قرآہا اعطی من الاجر عشر حسنات, کہ جو سورہ کی تلاوت کرے اس کو 10 نیکیاں, مگر کتنی یہ 10 نیکیاں کس مقدار میں ہوں گی, 10 کی عدد تو بیان کر دے, عدد من بات اب المزدلفہ و شہد جمع, یہ 10 نیکیاں اس عدد کی مقدار میں ہوگی کہ جتنے لوگ مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں.
کیا
ارکان حج میں سے یہ ہے کہ مزدلفہ میں رات گزارنی ہوتی ہے,
عرفات اور منا کے درمیان میں جو میدان ہے
جی
مزدلفہ کہلاتا
ہے, رات گزارنی ہوتی ہے,
الحرام بھی کہتے ہیں
جی. جتنے حاجی رات گزارتے ہیں ہر حاجی کے مقابلے میں 10 نیکیاں دی جائیں.
کیا کہنا,
اب دیکھیں کتنے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس سورہ کی فضیلت میں. اس کے بعد آپ کے فرزند صادق آل محمد کے نام سے جو معروف ہے امام جعفر صادق علیہ
السلام, اللہم صلی اللہ
علیہ محمد و آل محمد, فرماتے ہیں من قرآ والعادیات و ادمنا قرآتا, کہ جو سورہ کی عادیات کو پڑھے گا اور پابندی سے پڑھے گا, ادمنا دوام کے ساتھ, بعثہ اللہ مع امیر المومنین,
کیا کہنے,
اس کو پروردگار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مشہور کرے گا, خاص طور سے وہ کان فی حجرہ ہی و رفقائے ہے, وہ جنت ان کے ساتھ ہوگا اور ان کے رفیقوں ان کے دوستوں کے ساتھ میں وہ ہوگا.
کیا کہنے, چونکہ یہ سورہ ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا جنگ ذات و سلاسل کی کامیابی کے بعد, تو جو اس کی تلاوت کرنے والا ہے وہ بھی امیر المومنین کے گویا اصحاب میں شامل ہوگا،
اصحاب میں شامل،
ان کے ساتھ محشور ہوگا
یقین.
کیا کہیں؟
اب یہ کہ اس کی کوئی خاصیت ہو تو جہاں تک میں سمجھا سمجھتا ہوں آپ کے سوال سے کہ شاید آپ دنیاوی خاصیت، کیونکہ میں نے اخروی ثواب تو میں نے ذکر کر دیا،
جی
شاید دنیاوی خاصیت آپ کی مراد ہو. ایک اہم خاصیت ہے کہ میں نے روایت میں دیکھی کہ جو اس کو پابندی سے پڑھے گا پروردگار عالم اس کے قرض کو ایسی جگہ سے ادا کرے گا کہ وہ اس کو خود گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس جگہ سے میرا قرض ادا ہو سکتا تھا.
اللہ کیا کہے،
یعنی دنیا دار سے بات ہے کہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے
آج کے اس دور میں کہ جہاں پہ اقتصادی مسائل نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو ان مسلمانوں اور مومنین کے لیے بطور خاص ایک ہدیہ ہے پروردگار کی طرف سے. مادی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو معنوی اعتبار سے تو آپ نے بیان کیا بہت مفصل، تو پڑھنی چاہیے.
یہ بھی عرض کر دوں، قرض کا ذکر آ گیا ہے کہ قرآن مجید میں دو جگہ ہیں جہاں پروردگار نے اپنے بندوں سے کچھ مانگا ہے.
اچھا،
ایک جگہ مدد مانگی ان تنصر اللہ ینصرکم
و یثبت اقدام،
جی، اور ایک جگہ قرض مانگا اقرض اللہ قرضا حسنا.
من ذا الذی
یقرض اللہ، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے؟
کیا کہے؟
تو یہاں جو مفسرین کرام نے اور روایات میں جو تفسیر بیان کی گئی وہ یہی کہ کسی مومن بندے کو قرض کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا اللہ کو قرض دینے کے برابر.
کیا کہے؟ سبحان اللہ.
تو میں نے یہ سوال ذکر کیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا اگر کسی کے پاس کوئی محتاج آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے، قرض کی وہ درخواست کرتا ہے، تو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے. خاص طور سے میں نے یہ دیکھا کہ بعض لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے لیکن وہ مال کے انفاق کے بجائے آبرو کا انفاق کرتے ہیں. یعنی کیا کرتے ہیں، اپنے پاس تو نہیں ہے مگر چونکہ وہ کسی سے لے کے دے سکتے ہیں اپنے اس آبرو،
یعنی ان کی شخصیت ایسی ہے، مقام ایسا ہے کہ لوگ ان کو مانتے ہیں تو وہ کسی، یعنی لوگوں کا اعتماد ان پہ ہوتا ہے
تو اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں. تو کبھی مال کا انفاق کرتا ہے اللہ کی راہ میں، قرض دے کے یا دوسرے طریقوں سے، یا اگر مال نہیں ہے تو آبرو کا انفاق کرتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا انفاق ہے،
یعنی اپنی آبرو کہیں اور گروی
رکھ کے اور اس
اور ایک مومن کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دے.
تو ایک اہم خاصیت اس کی یہ بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ
کہ پروردگار عالم اگر کوئی شخص مقروض ہے اور وہ اس کی تلاوت کرتا ہے،
تلاوت کرتا ہے
تو اس کے قرض کو ایسی جگہ سے ادا کرے گا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے.
اس کے علاوہ اگر انسان خوف ہے، ہراس ہے، تو خوف سے امن و امان کے لیے بھی کہا گیا اس کی تلاوت کرے تو خوف سے امن و امان میں رہے.
سبحان اللہ. واقعی بہرحال قرآن کے ایک ایک جملے اور ایک ایک آیت اور ایک ایک سورے کی فضیلت ہے، اور روایات بے شمار پائی جاتی ہیں اس حوالے سے، اور پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سورے کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اور پابندی کے ساتھ کر سکے. قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کہ جس میں ہم سورہ عادیات کا تعارف پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
شفیع الخلائق خیر الانام علیک الصلاة علیک السلام یجیبک ربی لما ترتجی فانت المشفع یوم القیام شفیع الخلائق خیر الانام علیك الصلاة علیك السلام یجیبک ربی لما ترتجی فانت المشفع یوم القیام شفیع الخلائق شفیع الخلائق خیر الانام علیک الصلاة علیک السلام
كل نبي بهذه الرحاب لديه دعاء له مستجاب وأنت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام وحوضك طهر به سلسبيل.
ناظرين آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان لے کر, اور انشاءاللہ ہماری گفتگو سورہ عادیات کے حوالے سے آگے بڑھ رہی ہے, تو ہم گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے سلسلہ کلام منقطع ہوا تھا. قبلہ حسنی صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ اس چار پانچ منٹ میں جو ہمارے پاس وقت ہے آیت نمبر ایک کی جو وضاحت ہے وہ ہو جائے, تاکہ پھر اگلے پروگرام میں مختلف جو پروردگار عالم نے قسمیں کھائی ہیں تقریباً چار پانچ آیات میں شروع کی, ان قسموں کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے گفتگو ہوگی. لیکن آیت نمبر ایک میں جو پروردگار قسم کھا رہا ہے والعادیات ضبحا, تو اس کی وضاحت ہو جائے گا.
جی, اس سورہ مبارکہ کے سب سے پہلے آیت کریمہ جس کے آپ نے ابھی تلاوت کی, قسم ہے فراٹے بھرتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی. یہاں پہ عادیات جو لفظ ہے وہ جمع ہے عادیہ کے, عادیہ ادو سے نکلے, اد کے معنی گزرنے کے ہیں, جدا ہونے کے. یہاں پہ جو معنی مراد لیے گئے ہیں وہ تیزی سے دوڑنے کے معنی میں, اور لفظ ذبح ایک لفظ استعمال ہوا, ذبح 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 لفظ مدح کے وزن پر ہے, ذبح مدح کے وزن پر ہے. اس کے معنی گھوڑے جب دوڑتے ہیں, جانور جب دوڑتے ہیں, ان کی جو تیز سانسیں ہوتی ہیں ان کو ذبح کہا جاتا ہے. اب یہ کہ یہاں کے اوپر کون سے جانور مراد ہیں, اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا. اس سورے کی تفسیر میں مفسرین کے دو نظر پائی جاتی ہے, دو نظریے پائے جاتے ہیں.
ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں کہ یہ جواب مکمل ہو.
اچھی بات, انشاءاللہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے یاد دہانی کرا دی,
تاکہ اجلت میں گفتگو جو ہے آخر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پروگرام ختم ہو رہا ہوتا ہے اور بات مکمل نہیں ہوتی, پھر اجلت میں گفتگو ہوتی ہے بہت جلد بازی.
ایک تفسیری بیان کی گئی کہ وہ گھوڑے کے جو میدان جہاد دوڑتے ہیں ان کی قسم پروردگار نے کھائی ہے, ایک تفسیر کے مطابق. اور یہ بتانا چاہا کہ یعنی جانور بھی اگر وہ اللہ کی راہ میں حرکت کریں تو وہ اتنے مقدس ہو جاتے ہیں کہ پروردگار ان کی قسم کھاتا ہے.
کیا کہیں, سبحان اللہ.
ایک تفسیری بیان کی گئی. دوسری تفسیر یہ کہ یہاں کے اوپر وہ اونٹ مراد ہیں کہ جو حج میں تیزی سے جو ہے وہ حج کے راستے میں چلتے ہیں,
حج کے مسافرین کا مرکب بنتے ہیں اور مکے کی طرف روانہ رہتے ہیں.
ہاں, اب یہاں کے اوپر جناب ابن عباس علیہ الرحمہ سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ایک تفسیر بیان کی. وہ کہتے ہیں میں ہجر اسماعیل کے پاس کھڑا ہوا تھا, ایک شخص میرے پاس ہے, اس نے یہ تفسیر مجھ سے پوچھی, تو میں نے کہا کہ اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں کہ جو جہاد میں دوڑتے ہیں, اور وہ افراد ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں کہ شام کا وقت ہوتا ہے تو اپنے لیے کھانا, مجاہدین مراد ہیں جہاد کرنے والے, جو اپنے لیے کھانا پکاتے ہیں آرام کرتے ہیں, یہ لوگ مراد ہیں. یہ شخص کا بیان ہے, یعنی جناب ابن عباس نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ شخص مجھ سے پوچھ کے چلا جاتا ہے, آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے حضرت علیہ السلام آب زمزم کے پاس تشریف فرما ہے, ان کے پاس جا کے پوچھتا ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہے, اس کے معنی, اس کی وضاحت آپ فرما دی. تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا مجھ سے پہلے تم نے کسی سے سوال کیا اس آیت کے بارے میں؟
کیا کہنا؟
تو کہا میں نے سوال کیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ گھوڑے مراد ہیں جو جہاد میں کام آتے ہیں. تو کہا کہ کون, کس نے بیان؟ کہا کہ ابن عباس نے بیان کیا. کہا کہ ان کو بلا کے لے کے آؤ. تو ان کو بلا کے لے کے آتا ہے شخص, تو جناب ابن عباس سے مخاطب ہو کے, بہت بڑے شخص ہیں جناب ابن عباس, مگر حضرت علیہ السلام کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ عالم قرآن ہیں, آپ مفسر قرآن ہیں,
اور ابن عباس شاید شاگرد امیر المومنین.
جی, تو کہتے ہیں کہ ابن عباس تم یوں ہی فتویٰ نہ دے دیا کرو, یعنی اپنی رائے سے کوئی بات مت کہہ دیا کرو. اس کے بعد حضرت علیہ السلام اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں کے اوپر مراد وہ جانور ہیں کہ جو حج میں جاتے ہیں. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہاں مفسرین حضرت علیہ السلام نے یہ تفسیر بیان کی وہ جانور کی جو گھوڑے میں جاتے ہیں تیزی کی طرف, تیزی سے, اور ابن عباس نے کچھ تفسیر بیان کی تھی, تو صحیح تفسیر کیا ہے؟ صحیح تفسیر وہ جو حضرت علیہ السلام نے بیان کی.
حضرت علیہ السلام نے ابن عباس کو ٹوکا, مطلب جلدی سے اپنی رائے جو ہے وہ پیش نہ
کیا کو. تو اور اس کے بعد یہ تفسیر کہ وہ جانور مراد ہیں کہ جو تیزی سے حج کے لیے جاتے ہیں. تو جناب ابن عباس نے قبول کر لیا اس بات کو کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہی صحیح ہے. اب یہاں پہ کون سی تفسیر زیادہ مناسب ہے, زیادہ صحیح ہے؟ ظاہر سی بات
کون سی تفسیر مقدم ہے؟
ہاں تو حضرت علیہ السلام جو تفسیر بیان کی کہ وہ زیادہ صحیح ہے کہ جو حج میں جو جانور استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن وہ ایک واضح مصداق ہے تفسیر کا. یعنی ہم مختلف تفسیریں کریں, اس میں جو سب سے واضح اور روشن اور جو سب سے قابل قبول جو سب سے ہے تفسیر حضرت اسلام کی, اس کے علاوہ اور بھی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں, خاص طور سے کیونکہ
اس کے جو مصادیق ہیں ان کو ہم پھیلا سکتے ہیں
خاص طور سے کیونکہ مختلف الفاظ میں گھوڑوں کا, تیزی سے گھوڑوں کو دوڑنے کا اور ان کے گرد اڑنے کا اس کا تذکرہ ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک مصداق میدان جہاد اور میدان جنگ ہے جو جس میں گھوڑے دوڑتے ہیں, اور پروردگار نے ان گھوڑوں کو ظاہر وسیلہ بنایا, ورنہ مین تو مجاہدین ہیں جو جہاد کرنے والا ہے, یا مین تو
دو منٹ رہتے ہیں,
یا مین تو حاجی ہیں کہ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں.
بالکل,
لیکن یہ وسیلے اتنے مقدس ہیں کہ پروردگار ان کی قسم کھا رہا ہے, اور یہ چیز ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے, بہت بڑا سبق ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جانور ہیں, مگر اس کے باوجود اتنے سراپا تسلیم ہیں کہ ہم جہاں چاہتے ہیں وہیں کے اوپر یہ حرکت کرتے ہیں, یعنی ہماری رضا و ہماری خوشنودی کے راستے میں حرکت کرتے ہیں. اور جبکہ انسان کیا ہے, بڑی اچھی تفسیر بیان کی ہے میں یہاں پہ علامہ ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کروں,
واقعی رحمت کریں,
بڑی قابل قدر ان کی بھی تفسیر ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان تو اشرف المخلوقات کرنے کا, مطلب ان کے اس کے معنی مفہوم بیان کر, اشرف المخلوقات کا دعوے دار ہے. یہاں پہ جانور وہ اللہ کی رضا کے لیے حرکت کر رہا ہے, اللہ کی رضا,
اللہ اس کی قسم کھاتا ہے,
اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے, لیکن انسان کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, اور مختلف نعمتیں اللہ نے انسان کو دے رکھی, اس کے باوجود ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سرکشی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ طغیان ہے. تو یہ جانور بہتر ہیں یا وہ انسان بہتر ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں تسلیم ہونے کے بجائے, اللہ کے قانون کے آگے تسلیم ہونے کے بجائے طغیانی اور سرکشی کرتے ہیں؟
یقیناً بہت مشکل ہے کہ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے انسان جو ہے وہ طغیان کرنے پہ اترا ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ, پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین, انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سورہ عادیات کا تعارف لے کر. اس وقت تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان اور تمام دوستوں کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.